والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما للإمام المنتظر والحجة الثانية شر أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: وقبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ایام اضاء 1442 ہجرہ کے پہلے عشرے کی، آج چار محرم کی مجلس جعفری سینٹر اٹلانٹا کے زیر انتظام ہو رہی ہے، اور چونکہ اب یہ مجالس ویک ڈیز میں آ رہی ہیں، اس لیے مجھے مجلس کے ٹائم ڈیوریشن کا بہت خیال رکھنا پڑے گا، اور ڈائریکٹ میں مجلس کے اپنے سبجیکٹ پہ آ جاؤں گا، جہاں ایک رات پہلے تک بات پہنچی تھی اس کے بعد کسی قسم کا کوئی تمہید کا بیان نہیں ہوگا. تو کل بات یہ ہو رہی تھی کہ آخری رسول کے لیے پوری سنسیئرٹی کے ساتھ انتظار کرنے والے، اور خالی وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ پریپریشن اور تیاری بھی کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود وہ اگینسٹ ہو گئے. دیکھیے، ان کا عقیدہ بھی صحیح ہے کہ ایک رسول آنے والا ہے، اس کے لیے ان کے پاس ایک محبت بھی ہے. دیکھیں، اسلام میں یہ بہت اہم چیز ہے، لو آف اہل البیت، لو آف رسول، لو آف اللہ. جب تک کہ آپ کے دل میں یہ محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک دین پر عمل کرنا پاسبل ہی نہیں. یہ لو آف اللہ ہے، یہ لو آف رسول اللہ ہے، یہ لو آف اہل البیت ہے، جس کے بعد پھر ہم واجبات پر عمل کرتے ہیں، حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، آرڈرز آف شریعت کو فالو کرتے ہیں. تو بات ہو رہی ہے پاسٹ کی، آخری رسول کے آنے سے پہلے رسول کا ویٹ ہو رہا ہے. اب جس گروپ کی میں بات کر رہا ہوں، ان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، ان کے دل میں محبت بھی ہے رسول کے لیے، وہ سنسیئر بھی ہیں، اور وہ پریکٹیکلی پریپریشن بھی کر رہے ہیں، اور پریپریشن بھی وہ ساری جو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، دولت اور مال کی محبت. لیکن نہیں، وہ اپنی دولت کو رسول کے لیے ایک سائٹ پہ رکھ رہے ہیں، اولاد کی محبت، لیکن وہ اپنی اولاد کو ابھی سے ریزرو کر رہے ہیں پیغمبر کو سروس دینے کے لیے. اب زیادہ اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈسپائٹ آل آف دیز، انہی کی نیکسٹ جنریشن یا بعد والی جنریشن رسول کے اگینسٹ بھی ہو گئی، اور ایسی اگینسٹ کہ خالی زبان سے اگینسٹ نہیں ہوئے، فل فلیج پیغمبر کی دشمنی میں انہوں نے میدان جنگ تک میں اتر کے آ گئے. کہیں نہ کہیں کوئی ایسا فالٹ تھا ان کے تیاری میں کہ جس کی وجہ سے اینٹی کلائمیکس ہو گیا اور بجائے رسول کی مدد کرنے کے ان کی بات کی جنریشن رسول کے اگینسٹ ہو گئی. اچھا اب یہ جتنی جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی اور کل رات کی مجلس میں بھی 10 منٹ میں نے آپ کے لیے تھے, سوری, کیونکہ یہ ایک ریپیٹیشن تھا مجھے معلوم ہے. تو یہ قرآن کریم کے دوسرے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں بھی اس کا تذکرہ ہے. That's not the only the history. یہ قرآن ہے. آیت آج میں نے وہی تلاوت کی ہے, ترجمہ ہو رہا. وقبل یستفتحون علی الذین کفروا, اے رسول, اے میرے حبیب, تمہارے آنے سے پہلے یہ لوگ دعا کر رہے تھے کہ تم ظاہر ہو جاؤ تاکہ تمہارے ذریعے سے یہ کفر کا خاتمہ کرے. فلما جاءہم ما عرفوا, اور جب ان کے پاس وہ رسول آ گیا جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا, دے ریکوگنائز ہم, پھر بھی کفروا بھی, یہی انتظار اور ویٹ کرنے والے اس کے اگینسٹ ہو گئے. فلعنت اللہ علی الکافرین, تو اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر جو پہلے عقیدہ رکھتے ہیں, پہلے انتظار کرتے ہیں اور بعد میں جب ان کی دعا پوری ہوتی تو وہی اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. کیونکہ میں اس آیت پر بھی اور اسلامک ہسٹری کے اس واقعے پر بھی مجلسوں میں بہت زیادہ پڑھتا رہتا ہوں, اس لیے میں مزید آپ کا ٹائم نہیں لے رہا ہوں. تو اب پتہ چلا کہ کہیں نہ کہیں ان کی پریپریشن میں کوئی ایسی کمی تھی, کوئی فالٹ تھا, کوئی خرابی تھی, کوئی ٹیکنیکل پرابلم تھا, اور وہی بات جو کل رات کے مجلس میں ہم آخر میں آپ کے سامنے آئی تھی کہ دیکھیں پریپریشن کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو آنے والا آئے گا اسے ہم سے کیا چاہیے, یا وہ جو آئے گا تو آنے کے بعد وہ اپنا مشن کس طرح سے پورا کرے گا. اب اگر وہ تلوار کے ذریعے سے اسلام کو پھیلائے گا تو اس کی پریپریشن یہ ہے کہ آپ تلوار تیار رکھیے, ملٹری ٹریننگ دیجیے, اپنے بچوں کو ملٹری ٹریننگ دیجیے. مگر یہ وہ ایلیگیشن ہے جو رسول اللہ پہ بھی لگا, ٹوٹلی غلط, اور اسلام پر بھی یہ لگا اور ٹوٹلی غلط کہ جی وہ اسلام اسپریڈ ہوا تلوار سے, رونگ. اب یہ تو ایک الگ سبجیکٹ ہو جائے گا. یا یہ کہ اگر آنے والا لوگوں کو پیسے دے دے کے ان کا ایمان خریدے گا یا ان کو مومن بنائے گا تو ٹھیک ہے, آپ ڈونیشن جمع کیجئے, آپ خزانے جمع کیجئے کہ وہ آنے والے کی ہم اس کے ذریعے ہیلپ کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چاہے اللہ کا رسول ہو اور چاہے وہ رسول کا ریپریزنٹیٹو امام ہو, وہ دین کو دو چیزوں کے ذریعے سے اسپریڈ کرتے ہیں, تلوار کے ذریعے سے نہیں, طاقت کے ذریعے سے نہیں, حکومت کے ذریعے سے نہیں, بائی فورس نہیں, لالچ کے ذریعے سے نہیں, پیسے کے ذریعے سے نہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے, چاہے وہ رسول ہو چاہے وہ امام ہو. اور جو دو ٹول ان کے پاس ہوتے ہیں, پہلے کا نام ہے علم, دوسرے کا نام ہے کیریکٹر اور کردار. اسی لیے ہمارے یہاں رسالت اور امامت کی یہی دو بیسک کنڈیشن. کنڈیشن نمبر 1, نالج میں اس سے زیادہ کسی کی نالج دنیا میں نہ ہو. وہ نالج کے ذریعے مقابلہ کرے گا نا. اب جیسے اگر دو بڑی طاقتوں میں وار ہو تو کون جیتے گا؟ جس کے ہتھیار, جس کے ویپنز زیادہ اچھے ہوں گے, زیادہ ٹیکنالوجی والے ہوں گے, جو بھی آپ کہیے. اب چونکہ رسالت اور امامت دین کو پھیلاتی ہے علم کے ذریعے سے, तो इनमें उनको परफेक्ट होना चाहिए, उनसे ज्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं होना चाहिए, वरना अगर जो उनके अगेंस्ट है, रिसालत और इमामत के अगेंस्ट कौन होता है, जो अल्लाह के अगेंस्ट हो, जो दीन के अगेंस्ट हो, वो एथिस्ट हो, अगर उसकी नॉलेज ज्यादा है तो वो जीत जाएगा। तो रिसालत और इमामत की पहली कंडीशन यह है कि इल्म सबसे ज्यादा होना चाहिए। चुनांचे कल भी मैंने कहा कि पैगंबर अना मदीनतुल इल्म व अली उन बाबुहा कहकर इसी कंडीशन की जानिब हमें और आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, और इसी को जहन में रखिएगा कि इनका भी जो रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसे हम मर्जे कहते हैं, उसकी भी ये कंडीशन है कि उस जमाने में इल्म में उससे ज्यादा कोई ना हो। लेकिन ओनली नॉलेज इज नॉट एनफ, उसके साथ कैरेक्टर होना चाहिए। चुनांचे हमारे यहां रसूल और इमाम की सेकंड कंडीशन यह है कि उसको मासूम होना चाहिए, और खुद सो कॉल्ड मासूम नहीं, यानी खुद सेल्फ प्रोक्लेम्ड मासूम नहीं, खुद वो ये ना कहे कि मैं मासूम हूं। एक तरफ से अल्लाह गवाही दे कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, गवाही देने वाला अल्लाह हो इनकी तहारत की यानी इस्मत की यानी मासूम होने की। और दूसरी जानिब जिस सोसाइटी में वो जिंदगी गुजारते हैं, वो दुश्मन भी हो, अगेंस्ट भी हो, खून के प्यासे हो, पुकार पुकार के कहें अंत सादिकुन व अंत अमीनुन। सादिक के माने जो अपनी वर्डिंग में सच्चा हो, अमीन के माने जो अपने एक्शन में सच्चा हो। जब वर्डिंग और एक्शन दोनों में आदमी सच्चा होता हो, सच्चा हो, उसी को मासूम कहते हैं। मासूम वही है कि जिसके एक्शन भी बिल्कुल ठीक हो और जिसका कॉल यानी उसकी जबान से जो निकले वो भी ठीक हो। तो वो सोसाइटी भी कह रही है कि ये मासूम है, और खाली कह नहीं रही है, इनके मासूम होने पर इतना यकीन है कि इनके दुश्मन हैं, इनके खून के प्यासे हैं, इनको शहीद करने को तैयार हैं, लेकिन इतना ट्रस्टवर्दी हैं कि अपनी अमानतें इन्हीं के पास लाके रखवाते हैं। हिजरत की रात रसूलुल्लाह ने मौला अली को जो दो ड्यूटीज दी थी, पहली ड्यूटी मेरे बिस्तर पे सोओगे ताकि मेरी जान बचे, और जो अमानतें मक्के के काफिरों ने मेरे पास रखवाई हैं ये कल उनको वापस करोगे, बिस्तर पे सोएंगे ताकि रसूल की जान बचेगी, अमानत वापस करेंगे ताकि रसूल की इस्मत बचेगी। एक पैगंबर को फिजिकली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक पैगंबर के कैरेक्टर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये अमानतें मक्के के काफिरों को नहीं मिली तो अगले दिन वो यही तो कहेंगे कि देखो हमने तो इसको अमीन समझ के अमानत रखवाई थी, ये हमारी सारी अमानतें लेके चला गया। अली ने रसूल को फिजिकली भी बचाया है, अली ने रसूल की रिसालत को, इस्मत को, तहारत को, रसूल के किरदार को भी बचाया, और यही दो क्वालिटीज इमामत में भी होना चाहिए कि दुश्मन भी, खून का प्यासा भी, जुल्म ढाने वाला भी बार बार इस दरवाजे पे आए और आकर कहे कि लौला का फलान, अगर अली मेरी हेल्प ना करते तो मैं हलाक हो जाता। तो खैर अब ये बात हो रही थी कि जो रिप्रेजेंटेटिव होता है फ्रॉम अल्लाह, उसके लिए ये दो कंडीशन बहुत जरूरी है। इसी के जरिए से वो दीन को फैलाता है, वो अपने नॉलेज के जरिए दीन को फैलाता है, वो अपने कैरेक्टर के जरिए दीन को फैलाता है। सूरह यूनुस की शुरू की आयतों में ये क्या है, मक्के वालों मैं इतने साल 40 साल तुम्हारे बीच में रहा, क्या अभी तुम मेरे ऊपर शक करोगे। पैगंबर खुद अपने किरदार को एज ए प्रूफ, एज ए एविडेंस पेश कर रहे हैं। अच्छा, अब जिस इमाम का हम तस्किरा कर रहे हैं, आजकल जमाने का इमाम जो करबला के जिहाद को कंप्लीट करेगा, जिसका हम अपडेट कर रहे हैं, उसकी अहम तरीन एक कैरेक्टरिस्टिक या खसूसियत यह बताई गई جو میں نے دوسری مجلس میں بھی اشارہ کیا تھا کہ صاحب دعوت نبویہ وہ اسلام کو پھیلائے گا, پروپیگیشن آف اسلام, اسپریڈ آف اسلام نبی کی طرح کرے گا. اور نبی دو چیزیں, علم اور کردار. امام میں زمانہ بھی علم اور کردار. تو امام کی اصل پریپریشن یہ ہے کہ اے امام کے چاہنے والوں, اے امام کا انتظار کرنے والوں, اے امام کے لیے ہر وقت تڑپ تڑپ کے دعائیں ظہور کرنے والوں, ہماری کوئی مجلس ختم نہیں ہوتی جب تک کہ ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ ان کے ظہور میں جلدی کرے. ہم اٹھتے بیٹھتے ان کی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں, اللہم کل لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے. جب کبھی ہمیں کوئی پرابلم پیش آتا ہے ہماری زبان پہ آ جاتا ہے الاجل الاجل الاجل, مگر وہ پریپریشن جو ان کی ہے وہ یہ دو چیز ہیں کہ ساتھ میں اپنی نالج علم بڑھائیے اسلام کا علم, اور نمبر دو اپنا کیریکٹر اتنا اچھا کیجیے. یہی دو چیزیں وہ ہیں. جب ہم امام زمانہ کی آرمی کو جوائن کریں گے تو اسی کو امام کرائٹیریا بنائیں گے جس میں یہ دو چیزیں ہیں, وہ آ جائے میری آرمی میں, اس کے ذریعے سے پھر میں اسلام کو دنیا بھر میں پھیلانے کا کام انجام دوں گا. پیسہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں, فوجی طاقت اتنا بڑا مسئلہ نہیں, اسلحہ اور ہتھیار اتنا بڑا مسئلہ نہیں. دعائے ندبہ میں آپ جنگ بدر کا تذکرہ کرتے ہیں, وہاں کیا تھا؟ نہ اسلحہ تھا, نہ ہتھیار, نہ دولت. اور کربلا جو کل رات کو میں نے مثال دی کہ کربلا میں جب کسی کو بلایا گیا تو یہ کہہ کر بلایا گیا کہ اس کی نالج کو میں کرائٹیریا بنا رہا ہوں. اور جس عباس کو حسین نے اپنے لشکر کا سپہ سالار بنایا تو وہ عباس کا ٹائٹل ہی یہ قرار پایا. یہ ہے آج کے زمانے میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری, اسپیشلی فار دوز, اسپیشلی فار دوز جنہیں دنیا کے حالات کو دیکھ کر یہ یقین ہوتا جا رہا کہ بس امام اب ظاہر ہونے والے ہیں. روایتوں میں دو عبادتیں امام زمانہ کے ریفرنس میں ہم پر اور لازم کی گئی. امام زمانہ کے حوالے سے دو ڈیوٹیز ہماری اور ہیں, دونوں عبادتیں. نمبر ایک یہ کہ ہر سیکنڈ امام کے لیے تیار ہو کے بیٹھنا, کبھی یہ غلطی نہ کرنا کہ ظہور امام کی جو نشانیاں ہیں, سائنز آف ظہور, یہ غلطی نہیں کرنا کہ اس کی ایک لسٹ بنا کے اپنے سامنے رکھ لو اور روزانہ صبح شام وہ لسٹ چیک کرتے جاؤ, یہ نشانی پوری ہو گئی ہے, ابھی یہ نشانی پوری نہیں ہوئی ہے. یہ غلطی نہ کرنا کہ نشانی پوری نہیں ہوئی ہے, دیکھ بھی ابھی امام کے آنے میں کچھ ٹائم باقی. مثلا بہت مشہور بات ہے, اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں ورنہ آج کے مجلس میں میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں. ظہور کی نشانی یہ ہے کہ امام عاشورے کو 10th آف محرم کو آئیں گے. آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں ایک بار امام کو یاد کیا, آپ نے کہا ابھی تو 10 مہینے باقی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس ظہور امام کی ایک یقینی نشانی یہ ہے کہ 10th آف محرم, تو آپ کے حساب سے تو ابھی 10 مہینے باقی, تو پھر الاجل کی تو ابھی ضرورت ہی نہیں پڑی. الاجل کا مطلب تو ہے کہ مولا اسی وقت اسی موومنٹ, تو ابھی تو 10th آف ربیع الاول چل رہی ہے. ربیع الاول اسلام کی اسلامی کیلنڈر کا 3rd منتھ ہے, 12 منتھ کمپلیٹ ہوں گے پھر امام آئیں گے. تو سائنز آف ظہور کو اتنا زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ ٹائپ کا مسئلہ نہ سمجھ لینا کہ اس میں سے ایک ایک پوری ہو تب امام آئے, ورنہ یہ الاجل کی دعا کا فائدہ کچھ نہیں رہے گا. اور تو یہ ایک ذمہ داری کہ ہر سیکنڈ امام کے لیے تیار ہو کے بیٹھنا. یہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا کے سارے کام چھوڑ دیں, اپنی ساری ڈیوٹیز کو چھوڑ دیں, آپ بزنس چھوڑ دیں, آپ جاب چھوڑ دیں, آپ بیوی کا خیال نہ کریں, آپ شوہر کی خدمت نہ کریں, آپ اولاد پہ توجہ نہ دیں کہ بھائی امام تو کسی وقت آنے والے ہیں, میں یہ سب کیوں کروں. ایک حدیث آپ کو یاد ہے نا مولا متقیان کی، دنیا کا کام اس طرح کرو جیسے تمہیں کبھی مرنا ہی نہیں، اور آخرت کا کام اس طرح کرو جیسے اگلے گھنٹے تمہاری موت ہونے والی. عبادتیں کرو، مثلا نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تو اس طرح جیسے بس نیکسٹ آور ہم مرنے والے ہیں. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ ایک گھنٹے کے بعد میں مرنے والا ہوں تو دنیا کے سارے کام چھوڑ کر وہ مصلی لے کر نماز، روزہ، قرآن، دعائیں، یہی سب کچھ تو کرے گا نا. آخرت کے کام اس طرح کرو، مگر دنیا کے کام ایسے کرو جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا. بھائی میں اتنا شاندار مکان بنا کے، شاندار کا لفظ میں غلط کہہ گیا، اتنا مضبوط مکان بنا کے کیا کروں گا، میری ایج تو اس وقت 60 ہے، 5 سال میں تو مجھے مر ہی جانا ہے. نہیں، 80 تمہاری ایج ہے. مکان اس طریقے سے بناؤ کہ جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے 1,000,000 سال تک. تو خیر، اب یہ تو حدیث بہت واضح ہے، مجھے اتنی اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں تھی، یہ آپ کی انسلٹ ہے. تو امام کے حوالے سے بھی ہے کہ تیار ہو کے ہر وقت بیٹھو، لیکن یہ نہیں ہے کہ اپنی باقی ساری ڈیوٹیز چھوڑ دو. تو پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہر وقت، ہر سیکنڈ، شاید کل امام آ جائے، شاید نیکسٹ آور امام آ جائے. تو یاد رکھیے، اس میں ڈیٹ کی بھی پھر اہمیت نہیں رہتی ہے، ٹائم کی بھی اہمیت نہیں رہتی. آپ کے مجلس سن رہے ہیں، اس وقت رات کا وقت ہے. آپ نے کہا امام تو فجر کے وقت آئیں گے نا، ابھی کم از کم میرے پاس 6 گھنٹے تو ہیں نا. نہیں، یہ کنسپٹ بھی نہ آئے، شاید 6 منٹ بھی نہ ہو. تو سائنز آف ظہور اور ظہور سے ریلیٹڈ جو تھوڑی بہت ہمیں ڈیٹیل بتائی گئی، ٹائم، ڈیٹ، کون سا سال ہوگا، وہ سب کو آپ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہ سمجھیں. یہ ایک ڈیوٹی. اور دوسری جانب، دوسری ڈیوٹی یہ کہ خبردار کبھی امام کے ظاہر ہونے کی تاریخ مقرر نہ کرنا. ہماری احادیث کی اہم اہم کتابوں، حتی اصول کافی تک میں ایک چیپٹر ہے پورا، توقیت کی تکذیب. توقیت یعنی ٹائم فکس کرنا، تکذیب معنی اس کو جھٹلاؤ، جھوٹا قرار دو اس آدمی کو، یہ اللہ کا راز. ایون بعض روایتوں میں ہے کہ خود امام کو بھی نہیں معلوم کہ مجھے کب ظاہر ہونا. ان کے پاس وہ جو علم ہے اسلام کا، جو جنگ بدر میں لہرایا گیا، جو فرسٹ جہاد تھا بٹوین مسلم اینڈ کافر، اور پھر جنگ جمل میں لہرایا گیا، جو پہلا جہاد تھا مولا کائنات کا بٹوین ایمان اینڈ منافق، اور تیسری بار یہ امام زمانہ لہرائیں گے. اور جو امام کے پاس ذوالفقار آخری وقت میں ہوگی، ہر وقت. آپ کو پتا ہے کہ عرب کلچر میں خنجر اور تلوار ایز اے ڈیکوریشن پیس بھی، لفظ بہت برا میں کہہ گیا، رکھی جاتی. تو عرب کے کلچر میں یہ کوئی عجیب بات نہیں ہوتی. تو دو چیزیں جو امام کے پاس ہوں گی، یہ آواز دیں گی یا حجت خدا، اب وہ ٹائم آ گیا کہ مجھے ہاتھ میں لے کے ظاہر ہو جانا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات یہ کہہ دوں کہ ہمارے بہت سارے علماء کا یہ خیال ہے یا ان کا یہ اوپینین ہے کہ یہ جو اسپیشل تبرکات انبیاء کے اور خود اماموں کے، یہ کربلا نہیں لے جائے گئے تھے، یہ آقا حسین مدینے میں چھوڑ کے گئے تھے اپنے چھوٹے بھائی محمد حنفیہ کو ہینڈ اوور کر کے. اور یہ ذمہ داری لگا کر کے جب میرا بیٹا سجاد آئے گا یہ چیزیں سجاد کو دینا. یعنی جو علم جنگ بدر میں اور جنگ جمل میں لہرایا گیا وہ کربلا نہیں گیا تھا، اور جو تلوار آقا حسین نے کربلا میں چلائی تھی وہ ذوالفقار نہیں تھی. اب اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاتا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن تھا کہ یہ تبرکات بہرحال لوٹے جائیں گے، یزیدیوں کے پاس پہنچ جائیں گے، چاہے بعد میں رہائی کے موقع پہ ان کو واپس کیا جائے، لیکن یہ وہ تبرکات ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی ان کے ہاتھوں میں نہیں جانا چاہیے. تو یہ اس لیے میں نے کہا کہ وہ جو علم کے حوالے سے میں نے کربلا کا نام نہیں لیا تھا تو کوئی کنفیوز نہ ہو. تو خود امام کو بھی ایگزیکٹ یہ ٹائم نہیں معلوم، مولائے متقیان کا ایک بہت مشہور خطبہ جس میں مولا نے کچھ دجال کے حوالے سے بات کی. تو دجال کا جب ذکر ہوگا, دجال مینس آخری زمانے کے حالات, تو کچھ دجال کے حوالے سے بات کی ہے, حالات بتائے ہیں, اور پھر اس کے اینڈ میں اپنے ظاہر ہونے کا تذکرہ کیا. یعنی مولا بتا تو رہے ہیں امام زمانہ کا ظہور, لیکن جیسا کہ ہر مومن کو پتا ہے اور میں نے بھی سیکنڈ مجلس میں عرض کیا تھا کہ امام زمانہ کے ظہور کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام معصوم بھی آئیں گے. تو مولا نے پھر اپنے آنے کا جو تذکرہ کیا کہ میں کس طرح سے آؤں گا, اور وہ جو اس میں آخری جملہ ہے کہ یہ ڈیوٹی اللہ نے میری لگائی. امام زمانہ آئیں گے, امام زمانہ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلائیں, ظلم کا خاتمہ کریں, ظالموں کو سزا دیں, مظلوم کو اس کا حق دلوائیں. یہ امام کا مشن ہے. لیکن اس میں سے ایک ڈیوٹی جو ہے وہ خاص اللہ نے مولائے کائنات کو دی, اور وہ کیا ہے کہ امام زمانہ کے آنے کے بعد ہر انسان کی پیشانی یا فور ہیڈ پر اس کا عقیدہ لکھا ہوا آ جائے گا, ھذا مؤمن ھذا کافر. اب وہ کس طرح سے آئے گا؟ کیا باقاعدہ کوئی اسکرپٹ ہوگا؟ اسکرپٹ ہوگا تو کیا عربی میں ہوگا کہ انگلش میں ہوگا کہ جس علاقے کا وہ انسان ہے اس کا ہوگا, یا کوئی آج کل کی زبان میں بات کروں کوئی مائکرو چپ ٹائپ کی چیز ہوگی؟ وہ ایک ڈیٹیل ہے جس پر بات کرنے کی نہ شریعت نے ہمیں ذمہ داری لگائی ہے نہ اس وقت ٹائم. بہرحال ہر مومن اور ہر کافر, یعنی دنیا کے ہر انسان کا جو عقیدہ ہے وہ اس کی پیشانی کے اوپر آ جائے گا. جیسے گاڑیوں کی نمبر پلیٹ ہوتی ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ کس علاقے کی گاڑی ہے. یہ والی ڈیوٹی یہ مولا علی کی کہ وہ ہر انسان کی پیشانی کے اوپر اس کے عقیدے کو لکھیں گے. اور پھر تھوڑا سا اس میں بیان ہے, اگر موقع ملا تو, مولا کا بہت انٹرسٹنگ خطبہ ہے, اس کے کچھ ورڈنگ, کیونکہ اس میں سائنس آف ظہور بھی آئی ہیں, وہ میں آئندہ کی کسی مجلس میں بیان کروں گا. ابھی تو ہمارے پاس آج کی مجلس کے بعد بھی پورا ایک ویک ہے. تب اس میں مولا علی نے باقی باتوں کے علاوہ اپنے سے ریلیٹڈ تین باتیں بتائیں. نمبر ایک, میں ظاہر ہوں گا. تو امام زمانہ کہاں ظاہر ہوں گے؟ مکے میں. ٹھیک, مکہ تو بہت بڑا. کہاں؟ مسجد الحرام میں. مسجد الحرام بھی بہت بڑی, ہاف اے ملین نمازی اس میں آج کل نماز پڑھ سکتے ہیں, ہاف اے ملین نمازی. کہاں؟ خانہ کعبہ کے پاس. تو خانہ کعبہ کی تو چار دیواریں, کون سی دیوار؟ کہاں کے مقام ابراہیم پر, جہاں پہ آج مقام ابراہیم ہے. یہ نہیں ہے, جو ایکچول مقام ابراہیم کی جگہ ہے کعبے کے دروازے کے قریب, وہاں پہ امام ظاہر ہوں گے. یہ بہت مشہور بھی ہے اور بار بار مجلسوں میں یہ بات پڑھی بھی جاتی. مولا کہاں سے ظاہر ہوں گے؟ نجف سے؟ نہیں. مدینے سے؟ نہیں. کوفے سے؟ نہیں. مولا نے اپنے بارے میں بتایا, میں صفا اور مروہ کے بیچ سے ظاہر ہوں گا. وہی مکہ شہر ہے, وہی مسجد الحرام. سمجھیے, صفا مروہ اتنا مسجد الحرام سے ملا ہوا ہے کہ نئے آدمی کے لیے تو یہ ڈیفرنشیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ میں کب خانہ کعبہ کی مسجد میں ہوں اور کب صفا مروہ میں پہنچ گیا. اگرچہ دونوں ٹوٹل الگ الگ چیزیں. اب دیکھیے, اس سے بڑی ایگزامپل کیا ہوگی کہ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو جائے, وہ مسجد الحرام میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا لیکن صفا مروہ میں جا کے بیٹھ سکتا ہے آرام سے. وہاں قدم رکھنا, کیا گجراتی میں کیا کہتے ہیں, پگ, آپ کی تاج پور اور جمال پور کی زبان میں پگ بھی نہیں رکھ سکتے مسجد کے اندر. صفا مروہ میں پگ تو چھوڑیں, آرام سے آپ کھانے پینے کا سامان لے کے بستر لے جا کے بچھا کے سو بھی سکتے ہیں. لیکن شریعت کے حکم کے اعتبار سے اتنا فرق ہے کہ ایک چیز حرام ہے اور ایک سینٹی میٹر کے بعد اجازت مل رہی ہے، لیکن کنسٹرکشن اس وقت ایسی ہے کہ ڈیفرینشیٹ کرنا مشکل ہے کہ یہ مسجد الحرام ہے اور یہ صفا مروہ. آج کل پہلے نہیں، پہلے تو بالکل الگ تھا. مولانا سے ظاہر ہوں گے بین الصفا والمروہ، اور یہ صفا اور مروہ جو ہے یہ بہت اہم علاقہ ہے، روایتوں میں اس کا تذکرہ بہت زیادہ ہے. یہاں کی دعا بھی بہت جلد قبول ہے کیونکہ حضرت حاجرہ کی دعا پانی کے حوالے سے یہیں قبول ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ مولا وہاں سے ظاہر ہوں گے. میں نے کہا کہ تین جملے مولا نے اپنے بارے میں اس خطبے میں ارشاد فرمایا، میں صفا اور مروہ سے ظاہر ہوں گا. اب چونکہ میرا مولا مومن کافر کا لیبل ہر ایک کی پیشانی پہ لگائے گا، تو جیسے ہی امام زمانہ جہاد کریں یہ اس سے پہلے پہلے کام ہو جانا چاہیے. تو جب امام مکے میں آئے ہیں تو مولا کو بھی وہیں پہ ظاہر ہو جانا. نمبر دو، میرے پاس انگوٹھی ہوگی، یہ انگوٹھی میں اس کی پیشانی سے ٹچ کروں گا تو بس اس کا عقیدہ اس کے ذریعے سے اس کی پیشانی پہ آ جائے. اب جیسا کہ میں نے کہا، پتہ نہیں کسی قسم کی رائٹنگ ہے یا انگوٹھی کوئی ایسی چھوٹی سی مشین ہے کہ جس سے مائکرو چپس نکل کے پیشانی میں جاتے ہیں، یا یہ کہ اور ابھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آنے والی ہے، خالی لیزر ٹائپ کی کوئی چیز ہے، اس کو چھوڑ دی. آج کی جدید سائنس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے یہ حدیث ہم سمجھ سکتے ہیں. اور تیسرا، مولا نے کہا کہ میرا ہی نام دابت الارض ہے، دابت الارض. یہ حدیثوں میں آخری زمانے کی ایک نشانی بتائی گئی ہے، کنفرم نشانی کہ ظہور امام کے ساتھ دابت الارض بھی ظاہر ہوگا. مولا نے کہا وہ میں ہوں. لیکن یہ خطبہ میں نے جو تھوڑا سا ریفرنس اس کا دیا، تو اس کا اس وقت ریزن کیا، ابھی ہم ڈائریکٹ سائنس آف ظہور پہ تو بات نہیں کر رہے ہیں. اس کا سب سے پہلا سینٹینس میں نے آپ کے سامنے اس کے سب سے آخری تین سینٹینس پڑھے. یہ آخری تین ہے کہ میں صفا اور مروہ کے بیچ سے ظاہر ہوں گا، وہ انگوٹھی یا رنگ لے کر آؤں گا جس کے ذریعے سے ہر انسان کے پیشانی پر مومن اور کافر لکھا جائے گا، اور میرا نام دابت الارض. یہ لاسٹ سینٹینس ہے، پہلا سینٹینس جس کی وجہ سے میں نے آپ کے یہ 7-8-10 منٹ لے لی، وہ یہ ہے کہ یہ خطبہ مولا نے دیا تھا ایک سوال کے جواب میں، اور سوال بھی کیا تھا اسبق ابن نباتہ نے. پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو لوگ میری مجلس سن رہے ہیں شاید اس میں 50% لوگوں نے یہ نام بھی کبھی نہ سنا، اور اگر سنا بھی ہے تو کچھ پتہ نہ ہو کہ یہ ہیں کون. اسبق ابن نباتہ مولا کے انتہائی کلوز صحابی، بڑے ان کے فضائل بھی ہیں اور بڑے ان کے واقعات بھی. ممبر کوفہ سے مولا اپنا علم ظاہر کر رہے ہیں، اسبق ابن نباتہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ مولا مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. علی کا اسٹائل تو آپ کو پتا تھا نا، سلونی قبل ان تقفدونی، ہر آدمی کو ایک اوپن آفر ہے، جو سوال کرنا ہے کرو. اسبق ابن نباتہ نے کہا مولا یہ بتا دیجئے کہ آپ کا بیٹا کب ظاہر ہوگا، یہ ہے میرا سوال. اور وہ جو سیکنڈ مجلس میں نے پڑھی تھی اس میں یہی بات کہی تھی نا کہ علی کے زمانے کے مومن کو بھی 12ویں امام کے ظہور کی بڑی بے چینی ہے، بے تابی ہے، جلدی ہے. اور ابھی تو کربلا کا واقعہ بھی نہیں ہوا کہ ہم کہیں کہ کربلا کے ریونج کی وجہ سے وہ تڑپ رہا، اور اس کا ایک ریزن میں بتا چکا ہوں آلریڈی، اور آج تو بالکل میرے پاس وقت نہیں. یا بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اسبق نے ظہور امام کا سوال انڈائریکٹ کیا، یا تو یہ پوچھا کہ آپ کا بیٹا کب ظاہر ہوگا، اور یا پھر شاید یہ پوچھا کہ دجال کب آئے گا. اچھا دجال کا مطلب یہ کہ آپ ظہور امام پوچھ رہے ہیں، دجال اور ظہور امام اس طرح سے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ واقعات، ایک ہو گیا تو دوسرا بھی ہو جائے گا. تو بہرحال سوال کا خلاصہ یہ، مولا نے جواب دیا कि तुम जो सवाल कर रहे हो तुमको इसका जवाब नहीं पता, जिससे सवाल कर रहा है यह खुदाई राज है या उसको भी नहीं मालूम। बहुत जरा मुश्किल सा लफ्ज मैं इस्तेमाल कर गया, लेकिन अगर मासूमीन को वो वक्त पता भी है तब भी हम मोमिनीन को यही कहा जाता है कि यह खुदाई राज है जो हमको भी नहीं मालूम। जो अल्फाज इमाम के होंगे वो ऐसे हैं कि उसमें झूठ का इम्कान भी ना हो और सवाल का जवाब भी इमाम नहीं देना चाहते। तो बार बार ये कहा गया, बल्कि हमारे यहां इसके हवाले से कुछ बड़े इंटरेस्टिंग वाकयात हैं। मसलन एक छोटा सा वाकया सुन लीजिए। शेख बहाई शिया तारीख के एक बहुत बड़े बहुत अहम मर्जे ईरान में, जो उलमा मुज्तहिदीन मराजे इनको इतनी इज्जत इतना एहतराम इतना स्टेटस आज आपको नजर आता है, ये शेख बहाई का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। शेख बहाई का ताल्लुक तो है लबनान से, लेबनान के उस इलाके से जबल आमिल से, जहां पे हजरत अबू ज़र गफारी ने जाके शियत पहुंचाई थी। लास्ट ईयर मैंने जाफरी सेंटर अटलांटा के इसी मेंबर से एक स्पीच में यह बात बयान की थी कि जो मासूमीन के ट्रेंड सहाबी थे, जहां जहां वो शियत को लेके गए वहां शियत इतने सॉलिड ग्राउंड के ऊपर है, इल्म आलिम शरिया दीन और बाकी चीजें भी, जो इस वक्त मेंबर से बयान करना मुनासिब नहीं। और जहां शियत किसी और तरीके से आई वहां बहुत सारे हमारे यहां गलत सलत नजरिए अकीदे वगैरह आ जाते हैं, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कई इलाकों में हिंदू कल्चर की बहुत सारी चीजें हमारे साथ मिक्स हो गई। वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन आज के टॉपिक से हटके एक मौजू। तो अबू ज़र गफारी तो पैगंबर इस्लाम के एक सॉलिड सहाबी थे, मौलाए कायनात के ट्रेंड किए हुए सहाबी थे। शेख भाई का वहां से ताल्लुक है, उनको खास वहां से ईरान बुलाया गया था कि सही हम शियत को समझना चाहते हैं। जैसे आज भी दुनिया में कई जगह साहिबान ईमान का तरीका है या था अभी कुछ अरसे पहले तक, कि जब किसी नए इलाके में जाते थे मस्जिद या इमाम बाड़ा या इस्लामिक सेंटर बनाया और एक रेजिडेंस आलिम को बुलाया गया कि हम दीन सीखना चाहते हैं, वो आके हमें दीन सिखाए। खैर अब तो जमाना बहुत तरक्की कर गया, एक ऐसे आयतुल्ला निकल के आ गए हैं जिनके बाद तो अब हमें कोई रेजिडेंस आलिम किसी चीज की जरूरत नहीं। हजरत आयतुल्ला लुजमा आगा गूगल। तो बच्चे नौजवान कहते हैं अब तो ना हमें किसी मर्जे की जरूरत है ना किसी रेजिडेंस आलिम की, हमारे पास हमारा आईफोन है और गूगल। लेकिन अब से कुछ अरसे पहले तक जो इस्लामिक सेंटर होता था एक रेजिडेंस आलिम क्यों बुलाया जाता था, इसीलिए ना कि हमें दीन सीखना, और दीन एक आलिम से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। अब वो टाइम नहीं रहा, अब सेंटर्स होंगे और हो रहे हैं, किसी आलिम की जरूरत नहीं। किसी भी अच्छे ओरिटर को स्पीकर को जो कॉलेज का डिबेटर हो, गूगल में जाके कोई आर्टिकल पढ़ के आए और आके डिबेट के अंदाज में स्पीच करके चला जाए, वो सबसे बड़ा आलिम है। उसके बाद ना हमको आयतुल्ला सिस्तानी की जरूरत है, ना रहबर आगा खामेनाई की जरूरत है, ना किसी लोकल रेजिडेंस आलिम की। अब तो एक अजीब, कोई हॉस्पिटल नहीं बन सकता माइनस डॉक्टर। कोई मसलन हत्ता ये कारो गैरेज नहीं बन सकता माइनस मैकेनिक। कोई आप मकान नहीं बना सकते माइनस बिल्डर, लेकिन इस्लामिक सेंटर बनेगा माइनस आलिम। तो बस उसके बाद भाई फर्क हो कि हमारे यहां वो प्रोजेक्ट सामने आएगी जो आका हुसैन पर भी एतराज करती है कि हम हैं शिया لیکن مولا علی پولیٹکس میں فیل تھے، شیعہ ہم ہیں شیعہ، لیکن یہ انصاف کی بات کریں گے کہ امام حسن حاکم شام سے کچھ پیسے کی وجہ سے اپنا حق سرنڈر کر، ہم ہیں شیعہ لیکن کربلا میں جا کے آقا حسین نے تو سوسائڈ کیا۔ میں اٹلانٹا کئی دفعہ آیا ہوں، آتا رہتا ہوں۔ اٹلانٹا کے کم از کم یہ مومنین جو جعفری سینٹر میں آنے والے ہیں، یہ الحمدللہ ان تمام چیزوں سے ابھی تک بچے ہوئے ہیں اور ایک قسم کا پروٹیکشن ہے، کیونکہ بہرحال آپ لوگ اٹلانٹا میں رہ کر بھی رہتے وہی جمال پور اور تاج پور کے ماحول میں ہے کہ جس کے بہت بینیفٹ ہیں۔ حضرت آیت اللہ سیستانی کے وہ ایڈوائز ویسٹیج آف ٹائم نہیں تھی کہ اپنی لینگویج اور کلچر کو نہ چھوڑنا، تو کافی حد تک آپ کے یہاں وہ چیز نظر آتی ہے، لیکن باقی ویسٹ کے اندر ایک عام سی چیز یہ بن کے رہ گئی کہ اسلام چاہیے لیکن مائنس آ گیا۔ ہاسپٹل جیسا بھی بنائیں گے، ڈاکٹرز بہترین سے بہترین وہاں پہ رکھنا، اسکول اور کالج جیسا بھی بنائیں گے بیسٹ ٹیچرز کا انتظام کرنا، بلڈر کمپنی اپنی کھولے گا تو بیسٹ جو آرکیٹیکٹ اور بیسٹ جو سول انجینئر ہے وہ اس کو چاہیے، اسلامک سینٹر کو کوئی عالم نہیں چاہیے۔ خیر، تو فرق وہی کہ ہمارے یہاں ہر چیز پہ اعتراض، اور جو حوض علمیہ ہے نجف کا یا قم کا، وہاں مرضی کی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ پر لوگ اپنی اولاد اس کے قدموں میں قربان کر دیتے ہیں، سننا بہت آسان۔ تو یہ جو ایک ماحول ہے اس میں ایک بہت بڑا رول شیخ بہائی کا ہے۔ شیخ بہائی ہمارے شیعہ تاریخ کے ایک بہت عظیم مرجع، مشہد مقدس میں امام کے روضے ہی میں تو ان کی بھی قبر ہے، لیکن ان کی ایک خاصیت یہ تھی کہ خالی یہ مرجع نہیں تھے، جیسے پہلے زمانے میں ایک عام طریقہ تھا کہ ایک انسان ایک ٹائم میں بہت سارے ڈیفرنٹ علوم کا ایکسپرٹ ہوتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جیک آف آل ماسٹر آف نن، نہیں، ماسٹر آف آل۔ پہلے زمانے میں اس قسم کے جینیس بہت ہمارے سامنے آتے تھے، اس میں اسلام کا اور کفر کا کوئی تعلق نہیں۔ اب جیسے اٹلی کا وہ مشہور آدمی لیونارڈ ڈاون جی، وہ آرٹسٹ بھی بہترین ہے تو وہ سائنٹسٹ بھی بہترین ہے تو وہ آرکیٹیکٹ بھی بہترین ہے، تو میں اس وقت تقریر بالکل بیکار کرنے چلا گیا، واپس آتا ہوں موضوع پہ۔ شیخ بہائی مرجع بھی ہیں، اسلام کے جتنے بھی ڈفرینٹ برانچز ہیں سب کے ایکسپرٹ بھی ہیں، ساتھ میں بہترین سائنٹسٹ ہیں، بہترین میتھمیٹیشین، بہترین سول انجینئر۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں جب کنسٹرکشن ہو رہی تھی خانہ کعبہ کے چاروں طرف، اس میں ان کا اتنا امپورٹنٹ رول تھا کہ ان کے اس پلان کی وجہ سے طواف کے درمیان کنڈیشن ہے کہ آپ کا لیفٹ شولڈر کعبے سے نہ ہٹے، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے کچھ اس طرح سے کعبے کے چاروں طرف والی بلڈنگ کو ڈیزائن کیا کہ اگر کسی کو وہ معلوم ہوتا، اب تو وہ توڑ دی ہے نئی حکومت نے، موجودہ حکومت نے، کسی کو اگر وہ ان کا ڈیزائن معلوم ہوتا تو وہ کم از کم یہ غلطی اس سے نہیں ہوتی، آٹومیٹک اس کا طواف صحیح ہو جاتا۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ سپر سائنس ٹائپ کی بھی باتیں اس دنیا میں ہوتی ہیں، سپر نیچرل کہیے، سپر سائنس کہیے، مسٹیریس علوم، اس کے بھی ماہر تھے، ایکسپرٹ جادو، علم نجوم، یہ جو ستاروں وغیرہ کا علم ہوتا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جنم پتری وغیرہ کے قائل ہیں، آئے تو بہرحال احمد آباد سے ہی ہے نا، مجھے جملہ آ گیا کہ غیروں کا کلچر بھی آ گیا، مجھے پرسنلی معلوم کہ یہی جمال پور اور تاج پور کی جو کمیونٹی باقی ہر اعتبار سے اپنا کلچر بتایا بچایا، اس میں یہ چیز بھی، تو بہرحال یہ بھی ایک سائنس ہے، ان سب کے بھی ماہر تھے۔ اچھا، جب ان کے ڈفرینٹ ڈفرینٹ اسپیشلٹیز تھی تو ان کے جو فرینڈ سرکل تھے نا وہ بھی الگ الگ تھے، मुश्ताहिदीन से भी इनकी दोस्ती थी, को 15-20 वो इनके फ्रेंड्स सर्कल थे जो सब मुश्ताहिदीन, 15-20 मैथमेटिशियंस का एक क्लब था उसको भी ज्वाइन किया हुआ था, और बिल्कुल डिफरेंट लोग। इसी तरह ये स्टार का और ये जादू वगैरह का, ये जो एक क्लब था उस समय में जो एक्सपर्ट लोग थे ये उसके साथ भी थे। अच्छा मर्जे थे, इनका अपना फतवा था, उसके बार से ये चलते थे। एक मरतबा अच्छा क्योंकि ये इनकी मेन स्पेशलिटी तो थी नहीं, इनका असल मकसद तो था इश्तेहाद मर्जियत, उसमें इन्होंने सारा टाइम लगाया तो इतने बड़े हो गए कि अपने जमाने के सबसे बड़े मुज्तहिद बन गए। बाकी तमाम चीजों में एक्सपर्ट थे लेकिन उसमें दूसरे लोग इनसे ज्यादा माहिर थे। मसलन मैथमेटिशियन में जिसने सारी जिंदगी मैथमेटिक्स में गुजारी है वो इनसे ज्यादा माहिर था। तो ऐसे ही इल्म नुजूम वाला इनका एक दोस्त बहुत एक्सपर्ट, वो आया और आने के बाद कहा कि आज मैं ये नुजूम का स्टार का जो इल्म है इसके अंदर हो गया हूं कि हर मसाले को हल कर लेता हूं। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं अपने जमाने के इमाम के जहूर की डेट क्यों ना कैलकुलेट करूं, है तो बहरहाल वो शिया ही, शिया मैथमेटिशियन होते हैं, शिया सिविल इंजीनियर होते हैं। इन्होंने कहा कि भाई रिवायत की रोशनी में मैं ये बता सकता हूं कि एक नामुमकिन काम तुम करने जा रहे हो, इम्पॉसिबल, ये अल्लाह का राज है, एक सीक्रेट है, भेद है, हर एक को मालूम नहीं हो सकता, ये इतना इसी होता तो इस तरह से इमाम की गैबत अब तक रहती नहीं, तो ये मत इसमें इंटरफेयर मत करो। जब रिवायतों में मना किया कि इमाम जमाना के लिए हर तरह से रिसर्च करो और मारिफत बढ़ाओ, जाहिर कब होंगे इस डेट के पीछे मत जाओ, नुकसान ही होगा। उसने कहा वाह ये तो एक नॉलेज है, तो साइंस है, इसमें क्या नुकसान, चला गया। चंद दिनों के बाद रोता पीटता आंखों से आंसू बहाता आया, कहने लगा कि याशिया गजब हो गए, क्या हुआ? कहा मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि इमाम कब जाहिर होंगे, और मेरी कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ठीक जा रही थी, यहां तक कि लास्ट स्टेप आ गया। अब अगर मैं इसको भी कैलकुलेट कर लेता तो जहूर की डेट मेरे हाथ में आ जाती, लेकिन मैं जैसे ही मैं लास्ट स्टेज पे पहुंचा ऐसा लगा जैसे किसी ने कपड़ा उठाकर मेरे दिमाग पर फेर दिया, जैसे जमीन के ऊपर आप कपड़ा फेर के चीजों को वाइप कर देते हैं, बिल्कुल साफ डिलीट। यानी मेरी जो बेसिक नॉलेज थी वो भी खत्म हो गई, मैं जीरो पे आके खड़ा हो गया। शेख इबाही ने कहा मैं इसीलिए तुमको मना कर रहा हूं, जो अल्लाह का राज और सीक्रेट होता है भेद, वो इतना आसान नहीं है कि आदमी थोड़ी कैलकुलेशन से वहां पहुंच जाए। तो ये एक ऐसा राज है कि मासूमीन ने बाज़ औक़ात का हमें भी नहीं पता कि ज़ुहूर का एग्जैक्ट टाइम क्या, और दुनिया का कोई इंसान ये नहीं बता सकता है। तो अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करें कि मैं इन मजालिस में करंट हालात को देखते हुए, साइंस ऑफ ज़ुहूर को देखते हुए, इमाम की हदीसों को देखते हुए कुछ इस टॉपिक पे बात करूं कि इमाम कब जाहिर होने वाले हैं, तो मैं इतना अहमक नहीं हूं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। ये जो मैंने अपने सर और दाढ़ी के बाल सफेद किए किताबें पढ़ पढ़ के हदीस की और ये दीन की, इसको खत्म नहीं करना चाहता हूं, ये मेरी मजलिसों में नहीं होगा। लेकिन हां इमामों ने अइम्मा ने फिर हमें बहुत सारी साइन बताई भी, तो कोई तो उसका मकसद होगा, उसकी एक फिलॉसफी होगी, वह इंशाल्लाह कल आपके सामने आना शुरू होगी। लेकिन हर चीज का खुलासा यह कि इतना ज्यादा इस पर एम्फेसाइज नहीं किया गया है कि इमाम के जहूर की तारीखें तय करते फिरो, ज्यादा एम्फेसाइज यह किया है कि हर साइन ऑफ जहूर पूरी होने के बाद अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा दो, इस फिक्र में मत रहो कि अब इमाम कब आने वाले, इमाम आए के ना, ये साइन ऑफ जुहूर बता रही कि हम एक स्टेप इमाम के और करीब चले गए। अब फिर चेक कर लो कि तुम्हारी प्रिपरेशन में कोई कमी तो नहीं रह गई, क्योंकि हर इमाम जब जाहिर होता तो चाहने वाले और मानने वालों से प्रिपरेशन मांगता है, और जो उसके जाहिर होने से पहले ही उनको मालूम होता کہ یہ ظاہر ہوگا وہ پہلے سے پریپریشن رکھتے ہیں. جس کی بیسٹ ایگزامپل ہے کربلا. کربلا آقا حسین کو وہ جہاد کرنا ہے جو جیسا جہاد امام زمانہ کریں گے. یعنی ایک طرح سے یہ سمجھ لیجئے کہ کربلا میں آقا حسین ظاہر ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آقا حسین اس طرح سے غائب نہیں تھے کہ جیسے امام زمانہ غائب, لیکن جہاد اسی انداز سے تھا. تو جن کو معلوم تھا کہ کربلا میں آقا حسین یہ جہاد کرنے جا رہے ہیں, جہاد کرنے جائیں گے, ابھی بہت ٹائم باقی ہے لیکن جائیں گے ضرور, وہ پہلے سے ہی اس کی تیاری کر رہے ہیں. زینب کبریٰ کی تربیت کربلا کے حوالے سے کی گئی, ام البنین سے شادی کربلا کے حوالے سے کی گئی. اور قدم قدم پہ ہمیں اہل بیت کے گھرانے, دیکھیں عام شیعوں کو نہیں پتا کہ آقا حسین کربلا میں جائیں گے اور جہاد کریں گے, اہل بیت کے گھرانے کو تو معلوم ہے, شروع سے ہی اس کی تیاری. اور چنانچہ کربلا کے جہاد میں حصہ لینے والی ہر پرسنالٹی نے کربلا کے لیے کوئی نہ کوئی پریپریشن کی. مائیں ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے تیار کیے, باپ ہیں تو انہوں نے اپنی اولادوں کو ٹرین کیا, نوجوان ہیں تو خود انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ٹرین کیا. یہ نہیں پتا کربلا کا واقعہ کب ہوگا, لیکن یہ پتا ہے کہ ہوگا. اور اس میں خاص طور پر میں ریفرنس دوں گا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا. اور اس کا ریزن یہ کہ ایام عزہ شروع ہونے سے پہلے جو لاسٹ ڈیٹ اسلامی کیلنڈر کی جو لاسٹ امپورٹنٹ ڈیٹ تھی وہ مباہلہ تھی. مباہلہ اس کے فوراً بعد پھر یہ کربلا کا واقعہ. مباہلہ زینب کبریٰ کے لیے ایک پیغام تھا, دیکھو تمہاری ماں فاطمہ, فاطمہ کا حجاب, کبھی گھر سے باہر نہ نکلنے والی, جو اپنے جنازے کو بھی رات کے اندھیرے میں اٹھانے کی وصیت کرے, جس کی جھلک شاید فرشتوں نے بھی نہ دیکھی, لیکن دین کو وقف پڑا وہی فاطمہ دن کی روشنی پورے مدینے کو کراس کر کے مسجد نبوی بالکل سینٹر آف دا مدینہ. مباہلے کا واقعہ مدینے کے باہر ہوا اور اہل بیت مباہلے کے میدان میں کسی اونٹ پر یا محمل پہ بیٹھ کے نہیں گئے, پیدل گئے ہیں بائی واک, پورا مدینہ کراس کر کے. اتنا حجاب کرنے والی فاطمہ مباہلے کے میدان میں پہنچی. یہ زینب کی پہلی ٹریننگ ہو رہی. دین کو ضرورت پڑے گی تو زینب بیٹی تجھے بھی اسی طرح سے اپنے حجاب اور پردے کی قربانی دے کے دین کا کام کرنا. خود اپنی ماں کو دربار خلافت میں جا کے خطبہ دیتے سنا, جس کی آواز بھی نہ محرم کے کام میں نہ پہنچے, لیکن وقت پڑے گا دین کو تو مجمع عام میں جا کے وہ آواز تک کا پردہ کرنے والی فاطمہ خطبہ دیں گی. زینب کی ٹریننگ ہو رہی, بیٹی جب دین کو ضرورت پڑے گی تیرے زمانے کا امام ظاہر ہوگا تو تجھے یہ قربانی بھی دینا. اپنی ماں کی وفات کے وقت دیکھا کہ میری ماں نے کس طرح سے حسین کو کربلا کے لیے تیار کی. زینب کو ٹریننگ مل رہی ہے کہ زینب تیری اولاد ہوگی تو تجھے اسے بھی کربلا کے لیے تیار کرنا. آن و محمد. اچھا یہاں آن و محمد کے حوالے سے ایک روایت یہ بھی ہمارے پاس ہے جو کربلا کے باقی تمام شہیدوں سے مختلف ہے. کئی روایتیں ہوتی ہیں جن میں سے کسی ایک روایت ہی کو مجلس میں پڑھا جا سکتا. اسپیچ میں تو آپ کئی روایتیں پڑھ کے بتا سکتے ہیں یہ زیادہ معتبر ہے یہ کمزور, غم کے بیان میں تو یہ پوسیبل نہیں. اور آج تو آپ کو رونا ہے ان شہزادوں پر جن پر ان کی ماں نہیں روئی تھی. آج آپ کو واقعا شہزادی زینب کا حق ادا کرنا ہے کہ شہزادی زینب آپ نے اپنے بھائی کی اور آپ نے اپنے اکبر کے ماتم میں اپنے اون محمد کو بھلا دیا. ہم آپ کے غلام, ہم آپ کی کنیزیں آپ کے اون کا ماتم کریں گے, آپ کے محمد کا ماتم کریں گے. ایک مقتل میں یہ روایت ہے کہ جب آقا کربلا کے لیے چلے مکے سے تو بچیوں کے زینب کبرا کے شوہر عبداللہ ابن جعفر تیار بہت ضعیف ہو چکے تھے اور بیمار بھی تھے. آن و محمد کو حسین چھوڑ گئے مکے میں, بیٹا تمہیں باپ کی خدمت کرنا. لیکن جیسے ہی حسینی قافلہ مکے سے نکلا اور تنعیم پر پہنچا جہاں مسجد عائشہ, جہاں سے آپ عمرے کا احرام پہنتے ہیں, ایک مرتبہ خود ہی حسین نے کہا عباس قافلے کو روک لو. اچھا عباس تو اس کا نام ہے جو صرف آرڈر سنتا ہے, لاجک نہیں پوچھتا, وائے نہیں پوچھتا. قافلہ روک لو, روک لی. کہا مولا تو کیا سواریوں کو بٹھا کے خیمے بھی لگا دیں؟ کہا نہیں, صرف ایک خیمہ لگاؤ میرے لیے. وہ خیمہ لگایا, عباس حسین کو خیمے میں لے کے گئے. حسین نے کہا عباس اب باہر جاؤ, ایک مہمان آ رہا ہے, اس کا استقبال کر کے لاؤ. عباس باہر نکلے, خدا معلوم کون مہمان ہے, دیکھا تو پہچانا, یہ تو میرے بہنوئی, میری شہزادی زینب کبرا کے اور عبداللہ ابن جعفر تیار ہیں جو آن و محمد کو لے کے آ رہے. حسین کے خیمے میں گئے, کہا حسین میں عمر میں تجھ سے بڑا ہوں, رشتے میں بھی تجھ سے بڑا ہوں, اگر میرے اختیار میں ہوتا میں تیری پیشانی کے بال پکڑ کے تجھے روک لیتا اور تجھے کوفے تو نہیں جانے دیتا. مجھے پتا ہے کوفے والوں نے کس طرح سے تیرے بابا سے بھی بے وفائی کی ہے اور تیرے بھائی سے بھی غداری کی, لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تو امام زمانہ ہے, وہی کرتا ہے جو خدا کہتا. میں صرف اس لیے اس وقت آیا ہوں کہ ایک مرتبہ اور زینب کبرا سے بات کرنا چاہتا ہوں. حسین نے کہا ہے کہ اے میرے چچا کے بیٹے, زینب آپ کی بیوی ہیں, ان کی سواری باہر ہے, جائیے. زینب کو بھی اطلاع ملی میرا شوہر آ چکا, گھبرا رہی ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے واپس لے جانے کے لیے آیا. تو اگر شوہر نے حکم دے دیا تو بیوی کو بہرحال گھر سے نکلنا حرام ہو جاتا, واپس نہ جانا پڑے, بھائی سے الگ نہیں ہو سکتی. دل میں یہ خیال ایسا تھا کہ ادھر عبداللہ نے زینب کی محمل پہ ہاتھ رکھ کے سلام ہی کیا تھا کہ زینب نے جواب سلام دے کے تڑپ کے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے, اگر مجھے واپس لے جانے کے لیے آئے ہو تو زینب کچھ کہے گی نہیں, مگر زینب نہیں جائے گی, زینب کا لاشا جائے گا, بھائی سے الگ ہو کے بہن زندہ نہیں رہ سکتی. شہزادی زینب, آج تو خالی آپ نے ایک تصور کیا کہ شاید میں الگ ہو رہی ہوں, تو مرنے کی بات ہو رہی. اور جب عصر عاشور حسین نے کہا ہوگا زینب اب تو میں جدا ہو رہا ہوں, میرا الوداعی سلام لو, تو کس دل سے آپ نے بھائی کو الوداع کہا ہوگا؟ لیکن خیر عبداللہ ابن جعفر تیار نے تڑپ کہا شہزادی بھلا میری یہ ہمت و مجال کہ میں آپ کو کوئی حکم دوں؟ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے دونوں کے جد رسول خدا نے کہا جب کسی مشکل سفر پہ جاؤ تو صدقے کا سامان لے کے جاؤ. مجھے پتا ہے کوفے کا سفر کتنا مشکل ہے, میں صدقے کا سامان لے کے آیا ہوں. اور کیا سامان ہے صدقہ لے کے آئے ہیں؟ بوڑھا باپ اپنے ایک بیٹے ہون کو آگے بڑھاتا ہے. شہزادی اگر میرے آقا پہ کوئی وقت آ جائے اسے اپنی جانب سے صدقہ کر دینا, دوسرے بیٹے محمد کو آگے بڑھاتا ہے, اور اگر مصیبت اور بڑی ہو تو اسے میری جانب سے صدقہ کر دینا. یہ ہے تیاری. بوڑھا باپ آن محمد جیسے بیٹوں کو بڑھا رہا ہے, انہیں قربان کر دینا میرے آقا کے اوپر. اور میدان کربلا عاشور کی صبح سے زینب کو انتہائی بے چینی, میرا بھائی مشکلات میں گھرا ہوا ہے, مجھے صدقہ دینا, میرا آن مارا جائے, میرا محمد مارا جائے, بار 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 آن محمد کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے بیٹا لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں, تو اب تک زندہ؟ بیٹا شہیدوں کے مرنے کا ماتم ہو رہا ہے, تو اب تک زندہ؟ اور محمد طلب کے کہتے ہیں اما کیا کرے, جب کبھی ماموں کے پاس جاتے ہیں ماموں منع کر دیتے ہیں کہ تم میری بہن کی نشانی میں تمہیں کیسے مقتل جانے دوں. آخر ایک بار زینب کو بھی جلا لگیا, کہا چلو میرے ساتھ. حسین کے پاس آئی اور کہا بھیا تیری بہن نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا, آج یہ خواہش ظاہر کر رہی کہ میرے آن کو مرنے کی اجازت دے دو, میرے محمد کو مرنے کی اجازت دے دو. ایک بات بتائیے, حسین کا بیٹا ہے اکبر, زینب کتنی محبت کرتی؟ محبتیں کبھی ون وے یا یک طرفہ نہیں ہوتی. جتنا حسین کے لال سے زینب کو محبت ہے, اتنی ہی حسین کو زینب کی اولاد سے محبت ہے. آن محمد کو دیکھا, کہا کیسے جگر کے ان ٹکڑوں کا میدان میں جانے دوں, مگر زینب کا اصرار ہے. تو آخر کہا کہ بیٹا اچھا تیار ہو جاؤ. زینب نے روک دیا, कहा भैया इस तरह ना जाने दूंगी। ये कहकर संदूक खुलवाया और दो अमामे निकाले। पहला अमामा हुसैन को दिया और कहा यह इनके दादा जाफर तैयार का अमामा है, ये उनको पहना। दूसरा अमामा निकाला, भैया पहचानता है ये मेरे बाबा और इनके नाना हैदर कर्रार का अमामा है, ये मोहम्मद को पहना। एक ने दादा जाफर तैयार का अमामा पहना, एक ने नाना हैदर कर्रार का अमामा पहना। बच्चे छोटे हैं तो क्या हुआ, जाएंगे जाफर तैयार की शान से। बच्चे छोटे हैं तो क्या हुआ, जाएंगे फातह खैबर हैदर कर्रार की शान से। और फिर जो जिहाद शुरू किया तो वाकान फौज यजीद पुकार उठी अलमानो अलहफीज। एक मरतबा लश्कर तितर बितर हुआ। उमर साहब ने कहा एकदम हमला करके दोनों को अलग अलग कर लो, तभी तो कामयाब हो सकते हो। शहजादे अलग अलग किए गए, तीर चले, तलवारें बरसी, नैजे चले, जिनके अंदर बर्चियां बेवस्त हुई। इधर 10 साल का ओन घोड़े से जमीन है करबला पे गिरा, उधर 9 साल का मोहब्बत घोड़े से जमीन है करबला पे गिरा। दोनों ने आवाज दी, मामू हमारा आखिरी सलाम तो ले लीजिए। हुसैन ने यह आवाज सुनी, एक मरतबा अब्बास को पुकारा, अब्बास चलो मेरे साथ, आज तुम्हें भी ये खिदमत अंजाम देना है। ऑन के लाशे को मेरे आका हुसैन ने उठाया, मोहम्मद के लाशे को मेरे आका अब्बास ने उठाया। दोनों लाशे लेके खेमे की जानिब जा रहे हैं। फौज यजीद ने देखा कि ये लाशे जा रहे हैं, खुशी के मारे शादियाने बजाने लगे। और उधर ये शादियानों की आवाज खेमों में गई, बीबियां समझ गईं मारा गया, मोहम्मद मारा गया। एक बार बीबियों ने बाल खोल के मातम शुरू किया, मगर ज़ैनब ने रोक दिया। मिर्जा दबीर एक मरसिए का बैत का बंद, बाजे वालों की सदा जेरे कनात आती है, कैसे लाशे मेरे बच्चों की बारात आती है। बीबियों मातम न करना, मैंने भाई पे कुर्बान कर दिया। खेमे में लाशे आए, ऑन का लाशा रखा, मोहम्मद का लाशा रखा। ऑन मर चुका है, मोहम्मद आखिरी सांसें ले रहा है। एक बार हुसैन ने कहा, ज़ैनब एक बात मैंने तुम्हारी मानी थी, एक बात तू मेरी मान, एक बार तो मोहम्मद आखिरी सांसें ले रहा है, एक बार तो कलेजे से लगा ले। ज़ैनब झुकी, मोहम्मद को सीने से लगाया, बहरहाल मां तो है ना। और इधर मोहम्मद को सीने से लगाया, मोहम्मद ने कहा मां अब तो तू हमसे राजी हो गई, अब तो तू हमसे खुश हो गई, अब तो हमने तेरे दूध का हक अदा कर दिया। अला वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन व सयअलमुल लजीना ज़लमू अय्यमन क़लबिन यनक़लिबू। फातिमा जहरा के इन नवासों, ज़ैनब कुबरा के इन बेटों जिन पर उनकी माँ ने भी मातम न किया, उन्होंने मोहम्मद का वास्ता, परवरदिगारा दुनिया भर के तमाम मजलूम साहिबान ईमान और आज़ादारान इमाम मजलूम और उन्होंने मोहम्मद का मातम करने वालों को गम हुसैन के सिवा गम और परेशानी से नजात दिला। खुदावंदा ऑन मोहम्मद का वास्ता, हर साहिब औलाद को औलाद के सदमे और दुख से महफूज फरमा। लेकिन अगर दीन को जरूरत पड़े तो ज़ैनब कुबरा की पैरवी करते हुए हम गुलामों और कनीजों को अपनी औलाद कुर्बान कर देने का जज्बा अता फरमा। परवरदिगारा और ज़ैनब कुबरा भी हाजत रवा, ज़ैनब के रोजे ज़ैनबिया पे भी कितनी हाजतें पूरी होती। ज़ैनब के ऑन मोहम्मद का वास्ता, जो जो हाजतमंद इस मजलिस पर कोई हाजत लेके बैठा है उसकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा और इन मजालिम के इंतकाम के लिए ज़हूर इमाम ज़माना में ताजील फरमा। रब्बना तकब्बल।